فرض کیجئے سنار پہننے لگے یا مسلمان مثلا فرض کیجئے کشکا کھینچنے لگے یعنی ماتھے پر نشان لگانے لگے کہ صاحب یہ تو حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ صاحب یہ تو معمولی سا داغ یہاں پر لگایا گیا, اس سے کیا فرق پڑے گا, اسلام کو کون سا اس سے نقصان ہوگا, اسلام تھوڑے اتنے داغ کے اندر چھپا ہوا ہے. اسلام کہے گا نہیں صاحب یہ دوسری قوم کا شعار ہے, اس چیز کو اپنا کر کے آپ ظاہر نہیں کر پائیں گے کہ میں مسلمان ہوں. تو وہ چیز جو غیر قوموں کا شعار ہوگی اور غیر قوموں کی مذہبی علامت ہوگی, اس غیر قوموں کی مذہبی علامت کو استعمال کرنا ایسا منع کر دیتا ہے کہ صاحب وہ والا لباس آپ استعمال نہ کریں گے, نہ پورا کا پورا لباس اور نہ ان کے لباس کا کوئی جز آپ اپنے بدن پر لانے دیں گے, جس کے نتیجے میں فرق نہیں ہو پائے گا کہ آپ مسلمان ہیں غیر مسلم. اس کو سمجھانے کے لیے میں عرض کر سکتا ہوں, فرض کیجئے ہم نے ایک آدمی دیکھا, داڑھی اس کی صاف ہے, کپڑے اس کے آج کے رائج کپڑوں کے مطابق پینٹ شرٹ ہے اور ہاتھ میں اس نے کڑا پہنا ہے. اب کیا علامت ہے اس بات کی کہ یہ مسلمان ہے؟ لباس سے پتا نہیں چل رہا ہے, شکل سے پتا نہیں چل رہا ہے, اور ایک چیز تو جو کڑا ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ کچھ اور ہے. اب اگر یہ کہتا ہے کہ صاحب میں نے تو فیشن کی وجہ سے اس کو پہنا ہے, یا وہ جو آج کل بہت سارے لڑکے جو ہیں وہ یہاں وہ باندھتے ہیں وہ دھاگا سا, تو یہ دھاگا جو ہے وہ دوسری قوموں کے ایک مذہبی بنیاد پر باندھا جاتا تھا, وہ کیا وہ بندھن کہا کرتے ہیں اسے. تو اب اگر مسلمان لڑکا یہ کہتا ہے کہ صاحب اس باندھنے سے میرا اسلام کو کیا نقصان ہوگا, تو معمولی سی چیز دھاگا ہے یہ, تو جواب آئے گا کہ نہیں صاحب اس کے نتیجے میں آپ غیر قوموں کی مشابہت میں داخل ہو گئے, اب آپ میں اور غیر قوم میں کوئی امتیاز نہیں رہا. تو ہر وہ لباس جس لباس میں کسی دوسری قوم کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی اسلام اس کو سختی سے منع کر دے گا کہ صاحب یہ لباس آپ استعمال نہیں کر سکتے, کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ منہم من تشبہ بقوم فہو منہم, اور ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا خالف المشرکین, مشرکین کی مخالفت کرو. مخالفت کرنے کے معنی نہیں کہ معنی اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ زبان سے جا کر کے کہو ہم تمہارے خلاف ہیں, بلکہ نہیں عملاً تم بتاؤ کہ تم کچھ اور ہم کچھ اور, تمہاری تہذیب کچھ اور ہے ہماری تہذیب کچھ اور. لکم دینکم ولی دین, خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن, تمہارا کلچر کچھ اور ہے ہمارا کلچر کچھ اور ہے, تمہارے کلچر کی بنیاد بے حیائی پر ہے اور ہمارے کلچر کی بنیاد حیا پر ہے. ہم ہر وہ چیز ہر وہ لباس استعمال کریں گے جو حیا کا اظہار کرے, اور تم وہ لباس استعمال کرنا پسند کرتے ہو جس میں زیادہ سے زیادہ ننگا پن اور زیادہ زیادہ اوریانیت اور زیادہ زیادہ بے حیائی ہو, تو ہم اور وہ ایک ہو ہی نہیں سکتے. یہ تو آب اور پانی کا اجتماع کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جیسی وہ قومیں اپنے کلچر کو بچانے کے لیے فکر مند رہتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ ہمارا کلچر بچے, اس سلسلے میں ممکن ہے کبھی پہلے بھی یہ بات کہی ہوگی کہ دوسری قوموں کا ایک فرد اونچے سے اونچے عہدے پر پہنچنے کے باوجود بھی اپنی پگڑی اتارنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور نہ وہ انسلٹ محسوس کرتا ہے کہ صاحب اگر میں دنیا کے سب سے بڑے ادارے میں جا کر کے مجھے لیکچر دینا ہے تو مجھے پگڑی کے ساتھ کیسے میں جاؤں گا وہاں, میں وہاں بیکورڈ مانا جاؤں گا, نہیں, اور بڑے فخر کے ساتھ وہاں جا کر کے اور اسی پگڑی کے ساتھ اسی صدری کے ساتھ اور اسی اپنے مخصوص کرتے پاجامے کے ساتھ جا کر کے لیکچر دیتا ہے, تو وہ شرم محسوس نہیں کرا. تو جس طرح سے باقی قوموں کی جو سمجھدار لوگ ہیں وہ کس طرح سے اپنے کلچر کو بچانے کی فکر کرتے ہیں, تو اسی طرح سے اسلام بھی تو اپنے مذہب میں اپنے معاملات میں انتہائی حساس ہے, اور حساس جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اتنا اہتمام رہتا تھا کہ میری قوم کے اندر دوسری قوموں کے اثرات نہ آنے پائیں, نہ عبادات میں, نہ معاشرت میں, نہ لباس میں, نہ رہن سہن میں, نہ اٹھنے بیٹھنے میں, نہ زبان میں, نہ کلچر میں, نہ تمدن میں, کسی چیز میں میری قوم کے اندر دوسری قوموں کا لباس نہیں آنا, دوسری قوموں کے اثرات نہیں آنا چاہیے. چنانچہ معمولی چیزوں کا آبر سانا فرما یہ کام نہیں کرنا کیونکہ یہود و نصارہ کا کام ہے, فلاں کام نہیں کرنا کیونکہ یہود و نصارہ کا کام ہے. اور اس سلسلے میں ایک مثال سمجھنے کے لیے شاید مفید ہو جائے گی. روزہ ایک عبادت ہے جیسے نماز ایک عبادت ہے, نماز کو جتنا طویل کیا جائے جتنا لمبا کیا جائے اتنا زیادہ بہتر, قرات لمبی ہو جائے سجدے لمبے کیے جائیں زیادہ زیادہ لمبا رکو کیا جائے, تو جتنا تطویل فی القرات جتنا لمبا رکو جتنا لمبا سجدہ ہوگا اتنا ہی اچھی نماز مانی جائے گی. اس کو زکات دینا ایک عبادت ہے, جتنی زکات ہم پر لازم ہے اتنی ہم دیں بہت اچھا, اور اس سے زیادہ کر دیں گے اور زیادہ اچھا, تو جتنا زیادہ دیں گے انفاق فی سبیل اللہ اتنا ہی بہتر. تو جس طرح سے نماز کو لمبا کرنا بہتر, جس طرح سے زکات کی مقدار میں اضافہ کرنا بہت بہتر, اسی طرح سے روزے کی مقدار میں اگر اضافہ کیا جائے وہ بھی تو بہتر ہونا چاہیے. ہاں سر, روزے کی مقدار میں اضافہ کیسے کریں گے؟ کہ روزے کی مقدار میں اضافہ کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ایام میں روزے دار رہیں, کوئی حرج نہیں اس میں, دوسرا طریقہ یہ تھا کہ میں نے آج روزہ رکھا لیکن غروب آفتاب کے وقت میں افطار نہیں کروں گا, میں آدھی رات تک روزے کو کھینچوں گا تاکہ میرا روزہ جو ہے وہ صرف 12 گھنٹے نہ رہے بلکہ 15-20 گھنٹے کا روزہ بن جائے, اور میں اس سے زیادہ کھینچ چاہیے پسندیدہ ہونا چاہیے کہ بظاہر تو پسندیدہ ہونا چاہیے کیونکہ روزہ لمبا کیا گیا, لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ غروب آفتاب کے فوراً بعد افطار کرو کیونکہ افطار میں دیر کرنا یہودیوں کا کام ہے. تو گویا مسلمان اگر افطار میں ذرا سی دیر کرے گا تاکہ میرا روزہ اگر لمبا ہو جائے تو جو فرمایا نہیں, فرمایا کہ طلوع آفتاب کے بعد نماز نہیں پڑھو گے, زوال آفتاب کے بعد نماز نہیں پڑھو گے, غروب آفتاب کے بعد نماز نہیں پڑھو گے. کیوں؟ کیا یہ خدا کے اوقات نہیں ہیں؟ یقین اللہ کے اوقات ہیں. تو یہ بندہ جیسے باقی اوقات میں سجدہ کرتا ہے اللہ ہی کو, ان اوقات میں بھی تو سجدہ وہ اللہ ہی کو کرنے والا تھا, مگر ان اوقات میں نماز پڑھنا کیوں منع کر دیا گیا کہ یہ اوقات سورج پرست قوموں کی عبادت کے اوقات ہیں, تو میری امت کے اندر وہ وقت نہیں آنا چاہیے. تو گویا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کے معاملے میں اور امت کے معاملے میں انتہائی حساس تھے کہ میری امت کے اندر غیر قوموں کے اثرات نہ آنے پائیں. لہذا ہر وہ لباس جس لباس میں دوسری قوم کی مشابہت ہو اور یہ پتہ نہ چلنا پائے کہ یہ آدمی جو ہے یہ مسلمان ہے یا کوئی اور ہے, تو وہ والا لباس اسلام پسند نہیں کرے گا, منع کرے گا. کہ اس کے نتیجے میں تو آپ کا اپنی تہذیب ہی ختم ہو جائے گی, آپ دوسری قوم کے ساتھ مل جائیں گے. آج کے زمانے میں عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں کہ صاحب اگر ہم نے فلاں قوم کا لباس پہن لیا تو ہم ترقی یافتہ, ہماری ترقی. حالانکہ یہ الٹی سوچ ہے, ترقی ان کی ہوئی کہ ان کا کلچر ہمارے گھر میں داخل ہو گیا حتیٰ کہ ہم بھی ان کے کلچر والے بن گئے. تو ترقی تو ان کی ہوئی نہ کہ ہماری, لیکن ہم نے یہ سمجھا کہ اگر ہم نے اپنا لباس چھوڑ دیا اور ان کا لباس پہن لیا تو ہم ترقی یافتہ بن جائیں گے, اور اگر ہم نے اپنا لباس پہنا تو ہم بیکورڈ ہو جائیں گے. اپنا لباس پہنے تو یہ اپنی چیز تھی اور اپنی چیز کو ہم نے محفوظ کیا, اس کا نام ہونا چاہیے تھا ترقی اور حفاظت. لیکن ہم اس کا الٹا سمجھنے لگے کہ نہیں صاحب, اگر ہم نے اپنی ایک ایک چیز ختم کر دی اور دوسری قوموں کی چیزیں اپنانی شروع کر دی, اس کے نتیجے ہم ترقی یافتہ ہو جائیں گے, حالانکہ ترقی تو ان کی ہوئی نہ کہ ہماری. تو تیسری چیز ہے تشدد سے بچنا. تو لباس کا پہلا ضابطہ وہ مکمل پردے کا سبب بنے, لباس کا دوسرا ضابطہ کہ وہ خوبصورتی کا ذریعہ بنے, اور لباس کا تیسرا ضابطہ کہ اس میں تشبہ نہ آنے پائے, اور لباس کے متعلق چوتھا ضابطہ وہ یہ ہے کہ لباس میں کبر کی کوئی چیز شامل نہ ہونے پائے. کبر کی کون سی چیز؟ مثلا ہم نے عمدہ قسم کا کپڑا پہنا, اس لیے پہنا تاکہ ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ ہم بہت معزز ہیں, بہت اونچے درجے کے ہیں. تو اونچے درجے کا اظہار کرنے کے لیے عمدہ کپڑا پہن لینا, یہ کبر کی بنیاد ہے. اسی کبر میں آتا ہے ٹخنوں سے نیچے پاجامہ کوئی کپڑا ڈالنا, چاہے وہ پاجامہ ہو, چاہے وہ تہبند ہو, چاہے وہ کرتا ہو. عرب کے لوگ بہت سارے اتنا لمبا کرتا پہنتے ہیں کہ پاؤں بھی نظر نہیں آتا ہے, پاؤں بھی نظر نہیں آتا. تو وہاں بھی حکم یہ ہے کہ صاحب ٹخنوں سے نیچے کپڑا لانا درست نہیں ہے. کوئی اگر پاجامہ اتنا لمبا پہنے کہ ٹخنے چھپ رہے ہیں تو نبی علیہ السلام صاحب منع فرما دیا کہ نہیں, چاہے وہ پینٹ پہنے, پتلون پہنے, چاہے وہ پاجامہ پہنے, چاہے وہ تہبند استعمال کریں, چاہے وہ کرتا اتنا لمبا, چاہے تھیرن استعمال کریں, اگر وہ ٹخنوں سے نیچے جا رہا ہے تو صاحب اس میں کبر ہے. اب آج کل عام طور پر آدمی سمجھتا ہے کہ صاحب میں تو تکبر کی وجہ سے نہیں. تو بہت اچھا, اگر تکبر کی وجہ سے نہیں ہے تو اس کو اوپر کرنے میں رکاوٹ کیا آ رہی ہے؟ کل کے سر نہ یہ تو میں کر نہیں پاؤں گا. تو اس کے مطلب یہ ہوا کہ آپ زبان سے تو کہہ رہے ہیں کہ میرے اندر کبر نہیں ہے, لیکن حقیقت میں اندر ہے. ورنہ تو انسان کو کہنا چاہیے تھا کہ سر میں کوئی حرج نہیں ہے, اگر میرا دین مجھے کہتا ہے کہ یہاں سے اوپر رکھو, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی کہ دنیا مجھے کیا کہتی ہے, میں یہ چاہوں گا کہ ہاں صاحب اگر میرا دین یہ کہتا ہے. بلکہ مسلمان کے متعلق تو ضابطہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے, اگر میرا دین یہ کہتا ہے اور واقعتاً کلیئر طور پر ثابت ہو گیا کہ میرا دین یہ کہتا ہے تو مجھے وہی کرنا ہے. ہمارے بہت بڑے عالم وہ کہا کرتے تھے کہ صاحب ان قوموں نے یہ کہا کہ تم سر سے پاجامہ نکال دو اور کچھا پہننا شروع کر دو, تو مسلمانوں نے کہا بالکل ہم تیار ہیں, چاہے ہماری رانیں ننگی ہو جائیں, ٹانگیں ننگی ہو جائیں, ہم تیار ہیں چونکہ آپ کہہ رہے ہیں. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ساری ٹانگ ننگی کر دو, میں تو اتنا کہتا ہوں کہ ٹخنا کھول دو. کہنے صاحب یہ کرنے کے لیے ہم تیار نہیں. تو حضور نے فرمایا تھا ٹخنا کھول دو, اس کے لیے تیار نہیں. انہوں نے کہا گھٹنا کیا راؤنڈ بھی کھول دو, انہوں نے کہا ہم تیار ہیں. یہ جو روش ہے کہ غیر قوموں کی چیزیں اتنی پسند کی جانے لگے اور اپنے نبی کی چیز کو زبان سے نہ صحیح عملی طور پر اتنا عملی طور سے اتنی دوری بڑھتی جانے لگی, یہ روش انتہائی خطرناک روش ہے. کہ گویا امت مسلمہ عملی طور پر بتا رہی ہے کہ اب ہم اپنے نبی کی تہذیب کو باقی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور اگر ہم اپنے نبی کی تہذیب پر قائم رہتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم آج کے زمانے کے مطابق پسماندہ کہلائے جائیں گے، حالانکہ اس میں پسماندگی کی کوئی بات نہیں ہے. تو رواج کے متعلق چوتھا اصول یہ ہے کہ اس میں کبر کی کوئی چیز نہ ہو. کبر ٹخنوں سے نیچے لباس ہو، بالکل سرخ لباس پہنا جائے وہ بھی منع، اور اس طرح سے قیمتی کپڑا اس غرض سے پہن لیں تاکہ اظہار تفاخر کریں. ایک طرح قیمتی کپڑا اس لیے پہننا کہ خدا کی نعمت کا اظہار ہو اور خدا کی نعمت پر شکر کا اظہار ہو، اور ایک قیمتی کپڑا اس لیے پہننا تاکہ دوسروں پر اپنا روب جمائیں، دوسروں پر اپنی عظمت کا اظہار کہ صاحب میں یہ کپڑے پہنے بغیر کیسے جا سکتا ہوں، کہ صاحب میرا سوٹ پہنا ہوا نہیں، اس لیے میں فلاں جگہ اس وقت نہیں جا سکتا. تو یہ جو سوٹ کی بنیاد پر اپنی عظمت ثابت کرنا ہے، یہ اسلام کو پسند نہیں ہے. کہ گویا تم لباس پہن رہے ہو بربنائے کبر، تم لباس پہن رہے ہو بربنائے عجب، تم لباس پہن رہے ہو بربنائے تفاخر. یہ بربنائے تفاخر لباس پہننا یہ اسلام کو پسند نہیں ہے. اسی ضمن میں بس وہ ضابطہ بھی آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی کے ساتھ منع کر دیا کہ مرد عورتوں جیسا لباس پہنے اور عورتیں مردوں جیسا لباس پہنے، اور اس کے لیے آپ علیہ السلام نے لعنت کا لفظ استعمال کیا، لعن اللہ المتشبہات من النساء بالرجال، لعنت ہے اللہ تعالیٰ شانو کی ان عورتوں کو جو مردوں جیسا لباس پہننے کی مشابہت اختیار کرتی ہیں. یعنی مرد پہنتے ہیں پتلون تو عورتوں نے بھی شروع کر دی، اور مرد پہنتے ہیں شرٹ تو عورتوں نے بھی شروع کر دیا، اور آگے چل کر کے مثلا مردوں نے چھینٹ کی شرٹ بنانی شروع کر دی. ہر وہ لباس جس لباس کو مردوں کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا، وہ لباس جب عورتیں پہننے لگے گی تو اسلام کے روح سے حرام ہے. تو مردوں کے لیے وہ لباس حرام کر دیا گیا جو عورتوں کا مخصوص لباس ہو. اس لیے وہ مرد جو لمبے بال رکھ کر کے پھر بعد میں ان کی وہ زلفیں بناتے ہیں اور وہ بال کو گونگ دیتے ہیں اور کانوں میں والیاں ڈالتے ہیں، یہ اسلام کے اصول کے مطابق ناجائز ہوگا. کیوں ناجائز ہوگا؟ کہ ساتھ تو عورتوں میں مشابہت اختیار کی گئی، اور اسی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ صاحب اگر عورتیں گولا بوٹ پہنیں گی تو ان کے لیے ناجائز ہے، کیونکہ یہ مردوں کے لیے بات ہے، یہ مردوں کا جز ہے. عجیب بات ہے، عورت پن میں رہے تو وہ بہتر ہے، اور وہ جب وہ کوششیں کرتی ہے مرد پن میں داخل ہونے کی تو نہ وہ عورت رہ پاتی ہے نہ مرد بن سکتی ہے. لیکن اس کا کیا کیا جائے؟ یہ ایک عجیب عربناک صورت حال ہے پورے عالم کے لیے کہ عورتوں کو یہ سبق پڑھایا گیا کہ آپ جتنا اپنے امتیازات کو ختم کریں اور مرد بننے کی کوشش کریں تو اس کے نتیجے میں آپ ترقی پا جائیں گے. چاہے عورتوں کے ہاں کب شروع ہو گیا اور کب کرتے کرتے پھر اب صورتحال جہاں تک پہنچ گئی کہ مردوں کے بال اور عورتوں کے بال ایک ہی جگہ پہنچ گئے، کہ بعض دفعہ یہی نہیں پتا چلتا کہ یہ صاحب جو جا رہے ہیں یہ صاحب ہیں یا صاحبہ ہیں. تو ایسا لباس جو مردوں کا مخصوص ہو وہ عورتوں کے لیے ناجائز، اور ایسا لباس جو عورتوں کے لیے مخصوص ہو وہ مردوں کے لیے ناجائز. اس طرح سے گویا اسلام کا پہلا ضابطہ لباس کے متعلق یہ ہے کہ وہ پردہ کا پورا ضامن بن جائے. دوسرا ضابطہ اسلام کا لباس کے متعلق یہ ہے کہ وہ خوبصورتی کا ذریعہ بنے، صفائی و ستھرائی کا ذریعہ بنے. اور تیسرا ضابطہ اسلام کے لیے یہ ہے، اسلام کا لباس کے لیے یہ ہے کہ اس لباس میں دوسری قوم کو مشابہت نہ ہونے پائے. اور چوتھا ضابطہ اسلام کا لباس کے متعلق یہ ہے کہ اس میں کبر کا اظہار نہ ہو، اور کبر کے اظہار کے ضمن میں آتا ہے تخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانا. اور پانچواں ضابطہ اسلام کا یہ ہے کہ مردوں کے لیے سرخ کپڑا حرام کر دیا گا، خالص سرخ، چمکتا ہوا سرخ، اگر گہرا سرخ ہوگا جس کو انناوی رنگ کہتے ہیں اس کی اجازت دی گئی ہے. تو بہرحال سرخ کپڑا، اسی طرح سے مردوں کے لیے ریشم کا کپڑا پہننا حرام کر دیا گیا، جیسے مردوں کے لیے سونا حرام کر دیا گیا. تو مردوں کے لیے سونا، ریشم کا کپڑا اور خالص سرخ لباس منع کر دیا گیا، اسی طرح سے مردوں کے لیے عورتوں کا لباس پہننا منع کر دیا گیا. پھر اگر کوئی آدمی یہ سوال کرے گا کہ صاحب اسلامی اصول کے مطابق بتائیے پسندیدہ لباس کون سا ہے، تو جواب آئے گا صاف ستھرا سفید رنگ کا ڈھیلا ڈھارا لباس اسلام کا پسندیدہ لباس ہے. صاف ستھرا سفید رنگ کا ڈھیلا ڈھارا لباس اسلام کا پسندیدہ لباس ہے. اب آپ کس طرح سے اس کو بنائیں گے، چاہے کردا بنائیں، چاہے قمیض بنائیں، چاہے کیا بنائیں گے، اسلام اس کو کہے گا ہاں صاحب یہ ہمارا لباس ہے. سفید کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سفید نورانیت ہے. آپ تصور کریں ایک مسجد میں جائیں اور اس مسجد میں تمام لوگ سفید لباس پہنے ہوئے ہیں تو آپ کے پہلی نظر میں محسوس ہوگا جیسے فرشتوں کی دنیا ہے. اور اس کے مقابلے میں قسم قسم کے رنگوں والے اگر نظر آئیں گے تو آپ کو عجیب سی وحشت محسوس ہونے لگے گی. لیکن آپ کہیں گے صاحب ہم کو تو کوئی وحشت محسوس نہیں ہوتی. ہاں ایسا ہو سکتا ہے، ہم کو کوئی وحشت محسوس نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہو رہا ہے ایسا کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے ایک کپڑے پر اگر سینکڑوں داغ پہلے لگے ہوئے ہوں اور ایک داغ اور بڑھ جائے تو وہ داغ محسوس نہیں ہوگا، کیونکہ تو پہلے ہی داغدار ہے. لیکن ایک کپڑا بالکل شفاف ہے اور اس پہ ایک داغ بھی اگر پڑ جاتا ہے تو فوراً محسوس ہونے لگتا ہے. تو ٹھیک اسی طرح سے چونکہ ہماری اندرونی حالت انتہائی داغدار ہے, اس داغدار ہونے کی بنا پر اگر کوئی قابل اعتراض بات ہم کو نظر آتی ہے تو ہم کو اثر ہی نہیں ہوتا, کیونکہ وہ پہلے ہی داغدار ہو چکے ہیں. یہ تو بڑے لوگ ہیں, جیسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جبہ پہنا اور اس کے بعد فوراً آ کر کے کہا میں نے محسوس کیا اس جبے کی وجہ سے میرے اندر کبر کے اثرات پیدا ہو گئے. اتنا شفاف مزاج اور روحانیت اتنی پاکیزہ کہ ذرا سا اثر فوراً آگے انہیں محسوس کر دیا. ہم کو تو نہ اس کا احساس ہوتا ہے نہ اس کا احساس ہوتا ہے. احساس ہونے کی مثال میں عرض کرتا ہوں, کبھی آپ بہت جلدی جلدی وضو کر کے خیالات منتشر ہیں اور دوڑ کر کے آ کر کے نماز پڑھ کر کے واپس چلے جائیں جلدی جلدی بغیر دھیان کے, تو آپ محسوس کریں گے جیسے ہم نے نماز پڑھی نہیں. اور اس کے برخلاف کبھی آپ بہت اہتمام کے ساتھ بہت شوق کے ساتھ وضو کریں, یہ سوچ سوچ کر کے کہ وضو کا مصنون طریقہ یہ ہے اور وضو کے لیے جتنی دعائیں ہیں وہ ساری دعائیں پڑھ پڑھ کر کے آپ وضو کریں اور پھر اس کے بعد وضو کر کے فارغ ہوں تو وضو کی وہ دعا بھی پڑھیں جو اختتام وضو پر, اور اس کے بعد پھر بہت احترام سے آ کر کے مسجد میں ٹھیک طرح سے اطمینان کے ساتھ دو رکعت نماز پڑھیں یا جو نماز جو پڑھنی ہوگی. اب آپ اپنے آپ کو دیکھ لیجئے, آپ محسوس کریں گے کہ میں نے کچھ کیا اور میرے اندر کوئی چیز آ گئی. اب اگر ہم یہ سوچنے لگے کہ ہم کو تو کچھ محسوس ہوتا نہیں, تو جواب یہ ہے کہ ہمارا اندرون بے انتہا زیادہ مقدر اور بہت زیادہ گندگیوں میں مبتلا ہے, اس لیے ہمارا خوبی آتی ہے تو وہ محسوس ہی نہیں ہو پاتی. تو اب اگر کوئی شخص یہ سوال کرے گا کہ صاحب کیا اسلام کا پسندیدہ لباس کون سا ہے, تو جواب آئے گا سفید ڈھیر ڈال رہا لباس, ایسا جس میں خوب عمدہ سے عمدہ پاکیزگی پیدا کریں, آپ اتنے استعمال کریں, آپ اس کو چمکائیں, اس کو پریس کریں اور روزانہ نئے لباس بدلنے, کوئی مذائقہ نہیں ہے. امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب متعلق کتاب میں لکھا ہوا آتا ہے کہ وہ مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی کے اندر حدیث کا درس دیا کرتے تھے اور روزانہ صبح نیا کپڑا پہن کر کے آتے تھے اور ایسا عطر استعمال کرتے تھے کہ جس گلی سے گزرتے تھے اس گلی میں بہت دیر تک عطر کی خوشبو آیا کرتی تھی. ہمارے بزرگوں میں بزرگ ہوتے ہیں حضرت سید احمد شہید بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ, برائے بریلی ایک شہر ہے وہاں کے رہنے والے تھے سید احمد شہید رحمہ اللہ تعالیٰ, ان کے متعلق کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ایک صاحب نے ان کی ذمہ داری یہ لے رکھی تھی کہ میں آپ کے لیے 360 جوڑے بنا کر کے رکھوں گا, لہذا روزانہ صبح ایک جوڑا استعمال کریں گے شام کو وہ خیرات کر دیجیے, اگلے دن نیا جوڑا استعمال کر لیں. اس طرح سے سال بھر کے لیے روزانہ وہ نیا جوڑا استعمال کرتے تھے, شام کو وہ خیرات کرتے تھے اور وہ صاحب جو ہیں وہ ان کے لیے کپڑوں کا اہتمام اس طرح سے کرتے رہتے تھے. ہمارے بزرگوں میں گزرے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ تعالیٰ, انتہائی صاف شفاف لباس پہننے والے, ذرا سے شکم بھی برداشت نہیں کرتے تھے. یہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ بہت عمدہ قسم کا کپڑا پہنتے تھے لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر کے. اسلام ایک طرف سے خوبصورتی, تزئین, صفائی, طہارت, ان تمام کا ترغیب کے ساتھ حکم دیتا ہے. اب طہور شطر الایمان, پاک صاف رہنا, اور پاک صاف رہنا ایمان کا ایک اہم حصہ ہے. ان اللہ نظیف ہوں یحب النظافہ, اللہ تعالیٰ خود پاک صاف ہے اور پاک صاف ہی کو پسند کرتے ہیں. ایک طرف سے اسلام یہ ترغیبات دیتا ہے اور دوسری طرف سے یہ کہتا ہے کہ غیر قوموں کے اثرات سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیے. اس بیچ میں سر کا معاملہ اہم ہے. جب تک اسلامی تہذیب دنیا میں غالب تھی تو دنیا میں کہیں کوئی اعتراض نہیں آتا تھا کہ سر کے مطابق اسلام کیا کہتا ہے, کیونکہ ساری دنیا یہ جانتی تھی کہ اسلام نے مسلمانوں کو ان کے سر کے متعلق امامہ باندھنے کا حکم دیا ہے. اور یہ اس حکم کے اثرات اتنے تھے کہ جو بظاہر دین سے دور افراد ہوتے تھے وہ بھی امامہ باندھا کرتے تھے. آپ نے خوب نام سنا ہوگا مرزا غالب کا, خوب نام سنا ہوگا میر تقی میر کا, یہ مسلمان تھے لیکن کوئی دیندار انسان نہیں تھے. مرزا غالب تو اہل تشیع میں سے تھے اور ساتھ میں شرابی تھے, اور اکا دکا کبھی کوئی نماز پڑھی ہوگی تو پڑھی ہوگی, ورنہ باقاعدہ نمازی بھی نہیں تھے. لیکن زندگی بھر اپنے سر پر یا ٹوپی رکھی ہے اور یا امامہ باندھا, کیونکہ دور وہ تھا اسلامی تہذیب زندہ تھی اور موجود تھی. وہ دور تھا جس میں ملک کا سربراہ بھی امامہ باندھ کر کے آتا تھا, یعنی مغل حکمران. یہاں کشمیر میں جو حکمران گزرے ہیں, جتنے مسلمان حکمران گزرے ہیں, یہاں تک کہ یوسف شاہ چک, اس کے سر پر بھی پگڑی پائی جاتی ہے اگر اس کا فوٹو کہیں ملتا ہے. تو اس کے علاوہ سلطان زین العابدین بادشاہ, سلطان شہاب الدین, سلطان قطب الدین, سلطان علاء الدین اور دوسرے جتنے سلاطین یہاں گزرے ہیں, کوئی شخص ننگے سر نہیں تھا, کیونکہ وہ دور تھا جب اسلامی تہذیب غالب تھی اور زندہ تھی. لیکن جب انگریزوں کا دور آ گیا تو انگریزوں نے اسلامی تہذیب کو کرش کرنے کے لیے سب سے پہلا کا کام کیا کہ مسلمانوں کی پگڑی اپنے نوکروں کو لگانی شروع کی, خان ساماؤں کو, کہ جو صاحب کھانا پکائیں گے ان کو بکری اور ترہ مانا جائے گا. شاید ممکن ہے آج بھی کہیں بڑے ہوٹل میں آپ دیکھیں گے کہ صاحب گیٹ پر جو کھڑا ہوگا وہ امامہ باندھ کر کے ہوگا. یہ دراصل مسلمانوں کی, ہم کو یہ کہتے ہیں تنگ نظری مت کرو, اور خود کی تنگ نظریوں کا عالم یہ ہے کہ مسلمانوں کا کوئی مقدس لفظ اگر ہوگا تو اس کو ذلیل کرنے کے لیے نچلے طبقات کے لوگوں کے لیے اس کو استعمال کیا گیا. آپ جانتے ہیں شیخ ہمارے ہاں معزز لفظ ہے, اور اس کو استعمال کیا گیا ہمارے ان بھائیوں کے لیے جو بےچارے سڑکوں کا صفائی کا کام کرتے ہیں, تاکہ اس لفظ کی توہین خوب سے خوب تر ہو جائے. تو شیخ محل جسے شاہ اور مذہب, یہ لفظ شیخ کی تذلیل اور توہین کرنے کے لیے. ٹھیک اسی طرح سے انہوں نے پگڑی کی توہین اور تذلیل کرنے کے لیے اس کو لباس بنا دیا, کن کا, جو سڑک پر کھڑا ہوگا, جو گیٹ کیپر ہوگا وہ تورا باندھ کر کے کھڑا ہوگا. اسلام میں کے ساتھ جب آپ امامہ باندھیں گے تو اس کا شملہ بھی لٹکا ہونا, تو اس کا شملہ بھی لٹکایا جاتا تھا. تو تنگ نظری کا عالم یہ ہے کہ تمہاری تہذیب کی ایک چیز کو توڑنے کے لیے ہم اس کی تذلیل کرنے کے لیے ان افراد کا لباس بنائیں گے جن افراد کا لباس بننے کے بعد تم کو خود ہی اس لباس سے نفرت ہو جائے گی. تو ایک طرف سے یورپ کی مہم یہ ہے کہ مسلمانوں کا سارا کلچر ختم ہو جائے, ان کا لباس باقی نہ رہے, ان کا رہن سہن باقی نہ رہے, ان کی زبان ان کے پاس محفوظ نہ رہے, یہ ان کی سوچ بھی ہماری جیسی, ان کا بدن بھی ہمارا جیسا, ان کا کلچر بھی ہمارا جیسا, ان کی ہر چیز ہماری جیسی بن جائے. اس صورت میں حال میں اگر ہم مسلمان کو اور زیادہ حساس ہونا چاہیے, اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ پکڑنا چاہیے. اسی بنا پر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا عزو علیہا بالنواجذ, میرے اس دین کو دانتوں سے مضبوط پکڑ کر کے رکھنا, کیونکہ دنیا کی قومیں تمہیں یہ چھیننے لیں گے. یہ قرآن کریم کی آیت ہے ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى, یہودی اور نصرانی تم سے کیسے خوش ہو سکتے ہیں تب تک جب تک تم اپنے دین پر قائم ہو, اور جس دن تم اپنا دین چھوڑ دو گے تم ان کے محبوب بن جاؤ گے. تو وہ تو چاہتے ہی یہی ہیں کہ مسلمانوں کا دین ان کے ہاتھ سے نکل جائے, کیونکہ اس کے اندر حیا ہے, اس کے اندر عفت ہے, اس کے اندر تہذیب ہے, اس کے اندر پاکیزگی ہے, اس کے اندر احترام انسانیت ہے, اس کے اندر وہ تمام اوصاف ہیں جو کسی دین میں ہونے چاہیے, ایسا دین جو عالمی دین بن سکتا ہے. اور ان کے یہاں بے حیائی ہے, انسانی سوزی ہے, فحشکاری ہے, برہنگی ہے, اور برائیاں ہیں, اور برائیوں کو انہوں نے مزین کر کے پیش کیا, اور جو ہے جتنی بڑی برائی ہے اتنا ہی اس کو بڑے پیمانے پر پھیلایا گیا کہ صاحب جو جتنی بدکار عورت ہے اتنی شہرت یافتہ, اتنا ہی اس کو ایوارڈ دیے جا رہے ہیں, اور جو جتنے مردوں کے ساتھ راتیں گزارنے لگے اور اس کو اتنا ہی زیادہ طرح طرح کے اخبارات بھی اس کو اچھال رہے ہیں, اور ٹی وی بھی اس کو اچھال رہا ہے, وہ اس کو اپنے اس بے حیائی کے کلچر کو پھیلانے کی مہم ہے, اور بے حیائی پھیلانے کا ایک بہترین ذریعہ لباس بھی ہے. لہذا اس مسلمان کو اپنے لباس کے متعلق انتہائی سنجیدہ اور انتہائی حساس ہونا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ایک چیز ہمارے ہاتھ سے نکلتی جائے اور اس کے بعد پھر ہم یہ کہتے رہے کہ صاحب دل میں اسلام ہے, ظاہر کا اسلام کیا کرے گا. ایک دفعہ ایک صاحب سے ملاقات میں کہنا کہ صاحب دل میں پردہ ہونا چاہیے, آنکھوں کا پردہ کیا ہے, کیوں آپ یہ کہتے ہیں؟ جی بہت اچھا, دل میں پردہ ہونا چاہیے, لہذا کپڑے اتار دیجئے, کیونکہ دل میں تو پردہ ہے تو جسم میں کپڑے کیوں رکھے ہیں. لیکن اب وہ وقت وہ آ گیا کہ خود یورپ کے اندر بہت بڑا طبقہ وجود میں آ چکا ہے جن کی باقاعدہ تنظیمیں ہیں, ان کا لٹریچر چھپتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ نیچرلی طور پر انسان کو ننگا ہونا چاہیے, اور وہ مہم چلا رہے ہیں کہ صاحب آپ لوگ جو ہیں وہ نیچر سے ہٹ چکے ہیں. نیچر یہ ہے کہ انسان ماں کے پیٹ سے جس حال میں آتا ہے اسے حال میں سے نہیں گزارنی چاہیے. تو ننگے پن کی بات ہے, تو مہم شروع ہو گئی. جیسے وہ جو گے ہیں جو مردوں کا مردوں کے ساتھ نکاح کرتے ہیں, ان کی مہم الگ چل رہی ہے, اور اسی طرح سے ننگوں کی, بلکہ کبھی کبھی ان کے جلوس بھی نکلتے ہیں اور ان کے رپورٹیں بھی آتی رہتی ہیں. تو ایک مہم یہ چل, اور ساتھ میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے کپڑے پہننے والے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ بیکورڈ ہیں, اور ہم جو ہیں وہ فارورڈ ہیں. یہ ایسا عجیب و غریب لفظ ہے کہ صاحب جو تہذیب پر قائم ہے اس کو کہیں گے بیکورڈ, اور جو بے تہذیبی کے جتنا آگے چلا جائے گا اس کو لفظ استعمال کرتے رہیں گے فارورڈ. حالانکہ عجیب بات عرض کرتا ہوں میں, کہتے ہیں دقیانوسی تو وہ ہیں نہ کہ ہم. کیوں؟ اس لیے کہ دقیانوس کون شخص تھا جس کی طرف ہم کو منسوخ کیا جاتا ہے؟ کون تھا یہ دقیانوس؟ جواب یہ ہے, اصحاب کہف کا نام واقعہ آپ نے خوب سنا ہوگا, وہ بادشاہ جو ان 5 یا 7 جوانوں کو مجبور کر رہا تھا کہ میرے دین کو تم اختیار کرو, میرے دین کو کیا مجھے سجدہ کرنے لگو, اس بادشاہ کا نام دقیانوس تھا. تو دقیانوس کے علم بردار تو وہ ہیں, ہم تو اصحاب کہف کے علم بردار ہیں. تو ہم تو اصحاب کہف والے ہیں, دقیانوس کے علم بردار وہ ہیں, لیکن اس کا الٹا کر دیا. کہہ رہا نا الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. جو دنیا میں سب سے زیادہ انسانی حقوق کو پامال کرتے ہیں وہی سب سے زیادہ شور مچاتے ہیں انسانی حقوق کو بحال کرو صاحب, اور جو دنیا میں سب سے زیادہ عورت کو رسوا کر رہے ہیں وہی کہہ رہے ہیں صاحب عورتوں کے حقوق بحال کر دو. عورتوں کے حقوق بحال کر دو کا مطلب صرف ایک ہوتا ہے, اس کو زیادہ سے زیادہ ننگا کر دو, بس یہ ہے حقوق کا مطلب. بارہ لباس کے متعلق یہ کچھ منتشر باتیں میں نے عرض کر دی. اس میں ہو سکتا ہے بہت سارے بھائیوں کو کوئی ناگوار باتیں بھی گزری ہوں گی, کیونکہ اس میں بہرحال تلخی کی باتیں ضرور ہیں, لیکن حق بتانا اور حق بولنا اور حق کی تلاش میں سرگرم رہنا یہ ہم سب کا دینی اور ایمانی فریضہ ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پچھلے ہفتے میرے کسی بھائی نے سوال کیا تھا علم نجوم کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے. علم نجوم کی دو حیثیتیں ہیں. علم نجوم طرح طرح کی پیشن گوئیاں کرنے والا ایک علم ہے. ان پیشن گوئیوں کی بہت بڑی مقدار صحیح ہو جاتی ہے اور بہت بڑی مقدار غلط ثابت ہو جاتی ہے. اگر مسلمان یا کوئی قوم اس پیشن گوئی کے علم کو اسی حد تک رکھتی تب تو کوئی اسلام کو کوئی اعتراض نہیں تھا, لیکن یہ علم اسی حد تک باقی نہیں رہتا بلکہ عقائد میں داخل ہو جاتا ہے. اس کو میں مثال کے طور پر یوں سمجھا سکتا ہوں. ڈاکٹر کے پاس مریض گیا اور ڈاکٹر اپنے علم اپنے تجربے کی بنیاد پر مریض کے بارے میں کہتا ہے کہ صاحب یہ 3 سال بچے گا, 3 مہینے باقی رہے گا, ہفتے بھر تک زندہ رہے گا, امیدیں چھوڑ چکنی چاہیے, مرض لا علاج ہو چکا ہے. یہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے یہ اس کا علم ہے. یہ صحیح ہے کہ ہاں ہاں صحیح ہے, یہ غلط ہو سکتا ہے کہ ہاں غلط بھی ہو سکتا ہے. یہ علم قطعی ہے کہ نہیں قطعی نہیں ہے, ظنی ہے. کیا ہم یہ مان لیں کہ ڈاکٹر کے کہنے کے نتیجے میں یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے, ضروری نہیں ہو جائے. اگر ہو جائے گا تو وہ ڈاکٹر کا علم جو ہے وہ صحیح تھا اور وہ علم جو اس نے پڑھا ہے, جو اس کا تجربہ ہے, اس کے مطابق اس نے بتایا. بس یہاں تک اگر ہم یہ مان لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن اگر ہم نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ چونکہ ڈاکٹر نے کہا یہ مرے گا لہٰذا لازمن مرے گا, تو یہاں اسلام آ کر کہتا ہے کہ ڈاکٹر کی اس بات نے تمہارے عقیدے کو بگاڑ دیا. بس ٹھیک اسی طرح سے جب علم نجوم کے نتیجے میں عقائد بگڑنے لگے تو اسلام کہتا ہے کہ علم نجوم غلط ہے. کہ لیکن کیا علم نجوم اپنی ذات کے اعتبار سے کسی نہ کسی حد تک صحیح علم ہے؟ کہاں اپنی ذات کے اعتبار سے کسی نہ کسی درجے میں صحیح علم ہے. محکمہ موسمیات روزانہ شام کو اعلان کرتے ہیں کل کو گرج چمک کے ساتھ فلاں جگہ یوں ہونے والا ہے, ٹھیک. اب اگر ہم نے عقیدہ باندھ دیا کہ صاحب چونکہ محکمہ موسمیات کا اعلان ہے اس لیے یہ ایسا ہی ہے جیسے وہی الہی ہے, تو اس کے نتیجے میں اب اس اعلان کو سننا بھی منع ہو جائے گا اور اس اعلان پر یہ عقیدہ قائم کرنا بھی منع ہو جائے گا, کیونکہ اس اعلان نے تمہارے عقیدے کو تبدیل کرنا شروع کر دیا. انگوٹھی کے اندر طرح طرح کے نگینے لگائے جاتے ہیں. ان نگینوں میں کچھ افراد نگینہ لگاتے ہیں خوبصورتی کے لیے, کچھ افراد نگینہ لگاتے ہیں قیمتی ہونے کی بنا پر, صاحب ڈائمنڈ لگایا ہے, اور کچھ افراد نگینہ لگاتے ہیں اس نگینے سے میری قسمت پر یہ تبدیلی آ جائے گی کہ صاحب یہ والا نگینہ ناجائز ہے. جیسے کہتے ہیں صاحب عقیق کا نگینہ اگر آپ لگائیں گے تو عقیق کا نگینہ لگانے سے آپ بے روزگار ہوں گے تو روزگار مل جائے گا, پروموشن نہیں ہو رہے تو آپ کو پروموشن ہو جائے گی, اور اگر بیٹی کا رشتہ کہیں نہیں ہو رہا تو رشتہ ہونے لگے گا, اور اس غرض کے لیے ہم نے عقیق کا وہ لگایا تو اسلام کہے گا ناجائز. دراصل ہر وہ عمل جو مسلمان کے عقیدے کو ڈاماڈول کرنے لگے, متزلزل کرنے لگے, اسلام سختی کے ساتھ اس کو منع کر دیتا ہے, کیونکہ اسلام کو اپنے عقیدے توحید کی حفاظت سب سے اہم ترین مقصود ہے. کوئی چیز اگر اس میں داخل ہونے لگے تو جب علم نجوم مسلمان کے عقائد کو بگاڑنے کا ذریعہ بننے لگتا ہے تو اسلام کہتا ہے علم نجوم سے دور رہو. اس سلسلے میں حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من اتا کاہنا, جو کسی نجومی کے پاس آئے, اب عرافا, یا اس انسان کے پاس آئے جو ہاتھ دے کر بتاتا ہے آپ کی قسمت میں یہ ہے, فقط کفر بما انزل علی محمد, اس نے اس چیز کا انکار کر دیا جو دین میں لے کر کے آیا. تو یہ حساب علم نجوم کی ہے. وہ جو علم نجوم والے ہیں, میں بلا مبالغہ عرض کرتا ہوں کہ خود میری معلومات میں بے شمار پیشن گوئیاں ایسی ہیں جو جہاں ہندوستان کے مختلف اخبارات میں چھپی ہیں, فلاں صاحب میں وزیر اعظم بن جائیں گے, فلاں صاحب جو ہے وہ فلاں صاحب میں مر جائیں گے, اور فلاں صاحب کو اور فلاں نجومیوں نے یہ اعلان کر دیا یوں ہونے والا ہے, اور ان میں سے تمام غلط ثابت ہو چکا ہے. مجھے یاد آتا ہے ہم لوگ لوگوں نے پڑھتے تھے تو وہاں اخبار میں آ گیا صاحب نجومیوں کی پوری ٹیم نے اعلان کر دیا کہ وہ ایک لیڈر تھا ہیموتی نندن بھوگنا, صاحب یہ فلاں سامنے ہندوستان کا وزیر اعظم بنے گا, وہ مر کر جلا بھی دیا گیا لیکن وزارت اس میں کہیں نہیں آئی. اس طرح سے بے شمار پیشن گوئیاں ان کی غلط ثابت ہوتی رہتی ہیں, جیسے ڈاکٹروں کی پیشن گوئی غلط ثابت ہوتی ہے. تو ہم کل کو جا کر یہ نہیں کہیں گے ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ کیوں کہا تھا, اور ہم محکمہ موسمیات والوں کے پیچھے نہیں پڑ سکتے کہ صاحب آپ نے یہ اعلان کیوں کیا تھا, کہ صاحب ہمارا علم ضمنی ہے, ہو سکتا ہے ہو جائے. اور بس یہاں پر آ کر ایک چیز اور جو ایک نقطے کی بات ہے وہ میں عرض کرتا ہوں, انسان جو کچھ یہ کہتا ہے آئندہ یوں ہوگا، اسلام یہ کہتا ہے تم عقیدہ رکھو، اگر ایسا ہوا تو خدا کے فیصلے سے ہوگا اور اگر نہیں ہوا تو خدا کے فیصلے سے رک گیا. اگر تم نے یہ عقیدہ رکھا اس نے کہا لہذا ہوگا تو یہ عقیدہ توبہ سے باہر نکل گئے، بس یہاں سے فرق ہو جاتا. فلاں صاحب نے اعلان کر دیا کہ یوں ہوگا، اگر ایسا ہو گیا تو تم عقیدہ رکھو خدا کے چاہنے سے ایسا ہوا، اس کے کہنے سے نہیں ہوا، اور اگر نہیں ہوا تو خدا کے چاہنے سے نہیں ہوا، اس کے کہنے سے کچھ نہیں پڑا. اور اگر تم نے یہ عقیدہ رکھا چونکہ اس نے کہا ہے لہذا ایسا ہوگا، اور اگر نہیں ہوا ہے تو اس نے یہ لازمن ہوگا چونکہ اس نے کہا ہے، بس جب تمہارا عقیدہ یہ بننے لگے گا تو اسلام کی توحیدی تصور سے باہر نکل گئے. اس لیے اسلام علم نجوم کے سلسلے میں انتہائی حساس ہے. تو علم نجوم اپنی ذات کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کچھ صحیح ہو کسی درجے میں، لیکن چونکہ وہ اس مسلمان کے عقائد کو بگاڑ دیتا ہے اس لیے سختی کے ساتھ منع کر دیا گیا. جیسا کہ میں نے عرض کر دیا اس میں لکھا ہے کہ کچھ باتیں ان کی سچ کیوں ہو جاتی ہیں، کہ ہاں ہاں کچھ باتیں کیوں سچ ہو جاتی ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ اندھے کا تیر بٹوڑے میں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صاحب کسی نشانے پر بہت سارے افراد نشانہ بازی کر رہے تھے اور باقی لوگوں کا بھی نشانہ لگتا رہا، اتفاق سے کبھی اندھے کا بھی نشانہ لگ گیا، تو اس طرح سے کبھی اس کی بات سچ ہو جائے گی. اس کے معنی یہ نہیں کہ وہ سارا علم کامل ہے، علم صحیح ہے، اور اگر علم کامل اور علم صحیح بھی ہوگا لیکن چونکہ وہ عقیدے کو خراب کر دیتا ہے اس لیے اسلام نے سختی کے ساتھ اسے روک دیا ہے. موجودہ حالات میں اپنے آپ کو پوری امت کو کن اعمال پر کھڑا کرنا ہے؟ آپ نمبر ایک، مسلمان کے عقیدے سارے کے سارے وہ ہونے چاہیے جو اسلام سکھاتا ہے. نمبر دو، مسلمان ان تمام فرائض کو کرنے والا ہو جو مسلمان پر لازم کر دیے گئے. نمبر تین، مسلمان ان تمام امور سے بچنے والا ہو جو اسلام نے حرام کر دیے گئے. نمبر چار، مسلمان ان تمام سنتوں کو اپنانے والا بنے جو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمائی ہے اور جو مسلمان کی شناخت ہے. اگر یہ پانچ کام مسلمان کرنے لگے گا تو اسلام کی بہار شروع ہو جائے گی اور وہ اسلام کی بہار کا پہلا قدم ہوگا، اور اس کے نتیجے میں پھر خدا کی مدد بھی نازل ہونی شروع ہوگی اور باقی قوموں کے سامنے عملی دعوت شروع ہو جائے گی. لیکن مشکل یہ ہے کہ ایک طرف سے مسلمان خود اپنے دین پر کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، اس پر اپنانے کو لیے تیار نہیں ہے، اور دوسری طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام سچا مذہب ہے. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کر رہا تھا، وہ لوگ کہ جنہوں نے بابری مسجد کو شہید کیا، ان افراد میں سے ایک فرد، ایک نہیں وہ تو بہت سارے مسلمان ہو بھی گئے، ان افراد میں سے جنہوں نے باقاعدہ اس کے شہید کرنے میں حصہ لیا ہے، ان افراد میں سے ایک فرد ابھی کچھ دنوں پہلے مسلمان ہوا ہے. اس بیچارے کا حال یہ ہو گیا کہ وہ وہاں سے اینٹیں لائی گئی تھی اور پانی پت کے اندر اس شخص نے ان اینٹوں پر کئی دن تک ہندوؤں کو جمع کرا کر کے ان پر پیشاب کروایا، اور اس کے بعد یہ آدمی پاگل ہو گیا، اور پاگل ہونے کے ساتھ ساتھ اس نے بہت ہی برے کام شروع کر دیے، حتیٰ کہ اپنی ماں پر جا کر کے برے حملے شروع کیے. اس کے بعد پھر اس کو رسیوں سے جکڑ کر کے باندھا گیا اور وہ ننگا رہتا تھا، اور جس طرح سے کتے بھونکنے لگتے ہیں اس طرح سے بھونکنا لگتا تھا. جادوگروں کو بلایا گیا، کوئی علاج نہیں ہو سکا، پیروں فقیروں کو بلایا گیا، ان سے بھی کوئی علاج نہیں ہو سکا، پنڈتوں سے کچھ کرایا گیا، کوئی علاج نہیں ہو سکا. بعد میں ایک بزرگ نے ان سے کہا کہ یہ کوئی بیماری تو ہے نہیں، یہ تو خدا کا عذاب ہے اس پر، اس لیے خدا سے معافی مانگو تو بچ جائے گا. بہرحال اس کی لمبی تفصیل ہے، وہ معافی مانگتے مانگتے اخیر میں وہ ٹھیک ہو گیا، اور ٹھیک ہونے کے بعد وہ آدمی خود اور اس آدمی کا باپ دونوں مسلمان ہو گئے، اور مسلمان ہونے کے بعد اب وہ یہ کہتا ہے
میں کیا بتا سکتا رہتا
اس سے پہلے
کیا بات اس کا
تو اب وہ یہ شخص یہ کہتا ہے کہ آج تک اگر ہم دین مسلمان اسلام سے دور رہے اور اگر میں نے مسجد جا کر کے گرائی ہے تو اس کا دوش مسلمانوں کو ہے. انہوں نے نہیں ہم کو سمجھایا مسجد کیا چیز ہوتی ہے. اس کا انٹرویو چھپا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں نے ہم کو نہیں سمجھایا ان کا مذہب کیا ہے، ان کا دین کتنا اچھا ہے، ان کے مذہب میں کتنی اچھی باتیں ہیں، یہ خدا کیا چیز ہے، یہ نبی کیا چیز ہے، اور مسجد خدا کا گھر ہے، یہ انہیں ہم کو نہیں سمجھایا، اس لیے ہم جہاں تک پہنچ گئے تھے. تو وہ دوست دیتا ہے مسلمانوں کو. تو مشکل یہ ہے کہ مسلمان خود اسلام پر عمل کر رکھا، جتنے لوگ مسلمان ہوتے ہیں ان کی اکثریت یہی بیان کرتی ہے مسلمانوں نے اس اسلام کو ہم تک نہیں پہنچایا، اس لیے مجرم یہی ہے. ایک آپ دلی میں ہیں، عمر گوتم ان کا نام ہے، وہ ہندوؤں کے بہت بڑے مذہبی رہنما علمی طور پر تھے. اس نے اسلام قبول کیا. وہ بکثرت کہتے رہتے ہیں کہ صاحب جرم مسلمانوں کا ہے کہ انہوں نے داعی بن کر کے ہمارے سامنے یہ دین نہیں لایا, بلکہ انہوں نے اس دین کو اس طرح سے پیش کیا کہ یہ دین ہمارے نظر میں کافی نفرت بن گیا. تو مسلمانوں کو دیکھ کر کہ ہم کو تمہارے مذہب سے نفرت ہو جاتی. تو بہرحال جب مسلمان ان تمام اعمال پر, یہ تو سارا انفرادی ہے, اور اجتماعی زندگی میں دین کس کس شعبے میں, کس کس ادارے میں, کس کس طبقے میں اور کس کس کرسی پر کس طرح سے زندہ ہو جائے گا, یہ بہرحال ایک تفصیل کا موضوع ہے. اس پر اولا تو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جب مسلمانوں کے تمام اجتماعی اداروں میں زندہ دین آ جائے گا, انہیں بازاروں میں, معاشرت میں, معاملات میں, عدالتوں میں, حکومتوں کے اندر, تو اسلام کا وہ پھل جو اسلام بتانا چاہتا ہے تب وہ پھل ہمارے سامنے آئے گا. اور جب ہم نے اس سارے اسلام کو زندگی سے اور کر دیا ہے اور پھر یہ امید قائم کرنے لگے صاحب اسلام کی باہر ہمارے سامنے آئے گی, وہ باہر کیسے آ سکتی ہے؟ کیا ہم کسی بچے کو صرف رحمان, ستار, غفار, احمد, محمد نام رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ نام رکھنے کا ضابطہ کیا ہے؟ اس سلسلے میں عرض یہ ہے, اللہ کے ناموں میں سے کچھ نام ایسے ہیں کہ جو صرف اللہ کے لیے مخصوص ہیں, کسی انسان پر ان کا اطلاق کرنا درست نہیں ہے, جیسے رحمان, جیسے رب. اور اللہ کے ناموں میں سے کچھ نام ایسے ہیں کہ جن کا اطلاق انسان پر بھی ہو جاتا ہے, جیسے علیم, جیسے رؤوف, جیسے رحیم, جیسے سمیع. قرآن کریم نے اللہ کو بھی سمیع علیم کہا اور قرآن کریم نے انسان کو بھی سمیع علیم کہا. حال تعالی انسان حین من الدہر لم یکن شیء مذکورا, انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیع بصیرا. ہم نے انسان کو ایک مخصوص قسم کے نطفے سے پیدا کیا اور اس کے بعد اس انسان کو سمیع اور بصیر بنایا. تو گویا انسان کو سمیع اور بصیر خود قرآن نے کہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن کریم نے کہا رؤوف اور رحیم ہے. تو وہ اللہ کے نام جن اللہ کے ناموں کا اطلاق خود انسانوں پر کیا گیا, وہ نام اگر رکھے جائیں اکیلے, رؤوف, رحیم, مومن, مہیمن, تو اس نام رکھنے کی اجازت ہے. لیکن وہ نام جو صرف خدا کی ذات پر بولا جا سکتا ہے اس کے علاوہ کسی پر نہیں, جیسے رب, تو صرف یہ لفظ رب رکھنا جائز نہیں ہے. اس کے لیے لفظ عبد شروع میں لگانا ضروری ہوگا. اس لیے عبد الرحمن نہیں کہہ سکتے, عبد الرحمن لگانا ہوگا. رب نہیں کہہ سکتے, عبد الرب کہنا ہوگا. اسی طرح سے اللہ نہیں کہہ سکتے, عبداللہ کہنا ہوگا. تو غرض یہ کہ اللہ کے ناموں میں سے کچھ نام ایسے ہیں جن کے شروع میں عبد لگانا بہرحال لازم ہے, اور کچھ نام ایسے ہیں کہ ان کے شروع میں آپ عبد لگائیں تو بہت بہتر, اور اگر آپ نہیں لگائیں گے تب بھی بہتر. اس سلسلے میں ضابطہ یہ ہے. اور اس کے بعد پھر اگر کسی کو کنفیوژن رہے تو اس کو کہنا ہوتا ہے کہ صاحب میں یہ نام رکھنا چاہتا ہوں, میرے لیے عبد لگانا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے. یہ تو اللہ کے ناموں کا معاملہ. اللہ کے ناموں کے علاوہ باقی تمام نبیوں کے نام, صحابہ کے نام, جتنے بھی ہیں ان ناموں میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ اکیلا نام رکھا جائے, جیسے عیسیٰ, جیسے موسیٰ, جیسے یونس, جیسے شعیب, جیسے محمد. محمد تو ہمارا وہ پیارا نام تھا جو ایک زمانے میں اسلامی تہذیب میں, اسلامی معاشروں میں سب سے زیادہ یہی نام رکھا جاتا تھا. امام بخاری کے نام محمد, امام شافعی کے نام محمد. بلکہ اگر اسلامی تاریخ میں ناموں کو دیکھا جائے تو سب سے زیادہ مسلمانوں نے جو نام رکھا ہے وہ محمد کا نام رکھا ہے. محمد ابن سیرین, محمد ابن قاسم, محمد ابن اسماعیل, محمد ابن ادریس, محمد ابن حسن, یہ تمام محمد ابن حسن امام محمد, محمد ابن ادریس امام شافعی, محمد ابن اسماعیل امام بخاری, محمد ابن قاسم تو معلوم ہی محمد ابن قاسم. غرض ہے کہ محمد ہمارا سب سے پیارا نام تھا اور اس میں کوئی مذاقہ نہیں. البتہ ایک صورت میں یہ محمد کا نام رکھنا منع ہو جاتا ہے, جب اس بات کا خدشہ ہو کہ لوگ گالیاں جب دینے لگتے ہیں تو اس وقت محمد کو گالی دی جاتی ہے, اس وقت پسند نہیں کیا جاتا. میں اس سلسلے میں ایک عجیب سا واقعہ عرض کرتا ہوں. ہندوستان کی مختلف تاریخوں میں ایک واقعہ لکھا ہوا ملتا ہے. ہندوستان کی تاریخوں میں تاریخ فرشتہ, محمد قاسم فرشتہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے, اس کا نام ہے تاریخ فرشتہ. اس میں بھی واقعہ لکھا ہوا ہے. سید صلاح الدین عبد الرحمان صاحب کی کتاب ہے, اس میں بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. اور پروفیسر خلیق احمد نظامی علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے ہیں اور ہندوستان کے بہت بڑے مورخ تھے, انہوں نے بھی یہ واقعہ نقل کیا ہے. کہتے ہیں سلطان شمس الدین التمش کے بیٹے کا نام تھا سلطان ناصر الدین محمود. سلطان شمس الدین التمش انتہائی عابد اور انتہائی سخت قسم کا حکمران تھا, بہت بڑے درجے کا عابد اور انتہائی سخت مزاج حکمران. اس نے اپنے بیٹوں کی تربیت بہت سخت انداز میں کی تھی. تو اس کا بیٹا ناصر الدین محمود, اس ناصر الدین محمود کا ایک نوکر تھا یا درباری تھا, اس کا نام تھا محمد تاج الدین. یہ ناصر الدین محمود اس تاج الدین کو جب بھی پکارتا تھا تو محمد کے نام سے پکارتا تھا, محمد. ایک مرتبہ اس تاج الدین کا نام اس نے لیا, نام پکارا تاج الدین, تو یہ پہلے حیران ہو گیا، حیران ہونے کے بعد اس نے آج مجھے تاج الدین کہا، محمد کیوں نہیں کہا؟ خیر وہ آیا، وہ کام کیا، اور کام کرنے کے بعد چلا گیا، قبیلہ ہو چکا تھا، تین دن تک پھر دربار میں نہیں آیا. ناصر الدین محمود نے بلوایا، پوچھا تم تین دن سے غائب کیوں ہو؟ اس نے کہا جہاں پناہ آپ نے تین دن پہلے میرا نام معمول کے خلاف محمد کے بجائے تاج الدین دیا، تو مجھے افسوس ہوا، ایسا کیوں ہوا؟ اس وقت ناصر الدین محمود نے جو بات کہی ہے وہ پوری اس کو محبت کی تاریخ میں منفرد بات ہے. اس نے یہ کہا کہ جب سے ہم بالغ ہوئے ہیں تب سے ہم نے کبھی بھی محمد کا لفظ بغیر وضو ہونے کی حالت میں زبان سے نہیں کہا ہے، اور اس وقت ہم بے وضو تھے، اس لیے ہم نے تمہارا نام محمد نہیں بلکہ تاج الدین کہا. اس کے محمد کی تو یہ عجیب و غریب مثالیں ہیں، اور یہ سلطان وقت کا معاملہ ہے، کسی عام بزرگ کا نہیں جو کہا جائے کہ صاحب یہ تو بہت بڑے ولی اللہ تھے اور بہت بڑے عاشق رسول تھے، وقت کا بادشاہ ایسا ہے. سلطان ناصر الدین محمود ولد سلطان شمس الدین التمش کا یہ واقعہ جیسے میں نے عرض کیا تین کتابوں میں موجود ہے. تو محمد اور احمد نام رکھنے میں مذائقے کا تو سوال ہی نہیں ہے، بہت پسندیدہ ہے. البتہ اس محمد اور نام رکھنے میں اگر گڑبڑ ہونے کا خطرہ ہو، جیسے کشمیری پرانے زمانے میں محمد کو بگاڑ کر کہتے مہندیا، تو اس صورت میں یہ نام نہیں رکھا جانا چاہیے کیونکہ ہم اس کو بگاڑ دیں. یہ بگاڑ کا انداز بھی یہاں کا عجیب رہا ہے. ایک دفعہ ایک صاحب میرے پاس آیا کہ انگا صاحب ہم کو اپنی جائیداد تقسیم کرنی تھی، تو ہم تین بھائی ہیں. اب وہ بھائی سنا رہا ہے کہ انگا جناب ایسا تو جائیداد تقسیم کروں نشی تربوج ٹھیک لکھنؤ سے کم کم تربوج سنا ہے اسمال محد تو لوس غریب صاحب اسماعیل کو بگاڑ کر اسمال کر دیا، محی الدین کو بگاڑ کر کے محد، اور غلام رسول کو بگاڑ کر کے لوس. تو جب یہ صورتحال ہو تو صورتحال میں یہ نام نہیں رکھے جانا چاہیے، جیسے کہ کچھ کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فاطمہ نام مت رکھو کیونکہ یہاں کے لوگ فاطمہ کو فاتح کر دیتے ہیں. لیکن جب آپ محمد، جب آپ بہت ہی محبت کے ساتھ کہیں فاطمہ، اور تصور یہ آئے کہ وہ جناب رسول اکرم ساتن پیاری صاحبزادی فاطمہ جس پر کائنات قربان، وہی میں نے نام اپنی بیٹی کا رکھا، اپنی بہن کا رکھا، اور اس تصور کے ساتھ جب آپ فاطمہ کہیں گے تو واللہ زبان سے جو ہی بولیں گے تو سننے والے کو مٹھاس محسوس ہو. اور ایمان کی حرار آج بھی عربوں کے اندر بے شمار خرابیوں کے ساتھ جو چند خوبیاں بچی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جس مسلمان کو وہ نہیں جانتے اس کا نام محمد ہے، چاہے وہ کسی کو پکارے گا تو پکارنے کے لیے کہے گا محمد، اور جس مستورات کا نام معلوم نہیں ہوگا اس کو پکاریں گے تو کہیں گے فاطمہ. دکاندار کسی عورت سے پوچھے گا تو کہے گا ہم کہیں گے موجی کی آشین ہوں، یا کہ وہ کہیں گے وہ کہتے ہیں فاطمہ آئی حسین تری فاطمہ. سواری ڈرائیور کو پکارے گی تو اب کیا کہیں گے، وستا وسط یہ تو نہیں کہہ سکتے، وہاں کہتے محمد محمد قف محمد گاڑی روکیے، ہاں اگر وہ ڈرائیور ہے. تو یہاں آج بھی یہ سلسلہ رائج ہے کہ وہ جس کو نہیں جانتے اس کا نام محمد، اور یقیناً محمد تو مسلمان کی زندگی میں ہر وقت جاری و ساری رہنا چاہیے. استقامت نہیں رہتی ہے، شیطان بار بار کمر توڑ دیتا ہے، بعض دفعہ انسان مایوس ہو جاتا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ کہ صاحب استقامت وہ معاملہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالی شانہ نے نبی علیہ السلام کو فرمایا تھا استقامت اختیار کر کیجیے، اور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اس حکم نے مجھے بوڑھا کر دیا. شیبت ہود سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا کیونکہ اس میں حکم آیا استقامت. مسلمان کی زندگی میں مختلف مرحلے ایسے آتے ہیں، وہ نیک سے نیک بننا چاہتا ہے، نیک سے نیک ارادہ کر لیا، لیکن اگلا مرحلہ آتا ہے تو وہ ارادہ ٹوٹ چکا ہوتا ہے، وہ استقامت برقرار نہیں رہتی. تو استقامت پیدا کرنے کے لیے نمبر ایک اپنی سوسائٹی کو بدلنا ضروری ہے، نمبر دو اسلام کے متعین کردہ فرضوں کو پابندی کے ساتھ کرنا ضروری ہے، نمبر تین وہ دینی کتابیں جن دینی کتابوں کے اندر تاثیر بھی ہو. دینی کتابوں کے اندر تاثیر کا مطلب کہ غیر مسلم اگر سیرت کی کتاب لکھے گا معلومات پوری ہوں گی مگر اس سیرت کے اندر اس کا خون جگر شامل نہیں ہے، نفس ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر، خون جگر جب اس کا شامل ہوگا تو اس کے اندر کچھ اور ہی اثرات ہوں گے. کہتے ہیں نا ملحد نے جب سائنس پڑھائی تو اگلوں کو ملحد بنا دیا، اور موحد جب سائنس پڑھاتا ہے تو اگلے سائنسدانوں کو موحد بنا دیتا ہے، حالانکہ وہ موحد توحید نہیں پڑھاتا، پڑھاتا ہے سائنس ہی ہے، لیکن اس کے جذبات اس کے احساسات اس کے سائنس میں شامل ہو جاتے ہیں. تو ٹھیک اسی طرح سے استقامت کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسی دینی کتابیں پڑھی جائیں جن دینی کتابوں کے اندر تاثیر بھی ہو. تو سوسائٹی بدلنا، فرائض پر کو اہتمام سے کرتے رہنا، اور ساتھ میں وہ دینی کتابیں پڑھتے رہنا جن دینی کتابوں کے کے ذریعے سے اس کی استقامت میں نفع ہو. اور نمبر تین، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا ان تمام اخبارات سے، ان تمام رسائل سے جن کے اندر ننگی عورتوں کے فوٹو چھپتے ہیں، اور ٹی وی دیکھنے سے جس میں صرف ناچ گانا رقص اور سرود اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. خبریں اگر آئیں گی تو اس میں بھی عورت ناچتی بھی ضرور آئے گی، اور خبریں اگر آئے گی تو اس میں بھی اس کے اندر ایڈورٹائز اور اس میں عورت دوپٹہ لہراتے ہوئے ضرور نظر آئے گی. الحمدللہ ہم تو نہیں دیکھتے ہیں، ہم تو بچے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. لیکن یہ کہ جب ہم یہ بظاہر بہت اچھا پروگرام دے رہے ہیں لیکن اس کے اندر بھی ہم کو وہ برائی کا انجیکشن کیا جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں جب اسے اپنے آپ کو بچائیں گے تو امید ہے کہ استقامت اور اس کے ساتھ بھی کسی بزرگ سے تعلق قائم کرنا سب سے زیادہ مؤثر اور مفید چیز ہے. بچے کا نام اعداد و شمار دیکھ کر کے نکالنا جائز ہے یا نہیں؟ اعداد و شمار دیکھ کر کے بچے کا نام نکالنا سراسر غیر اسلامی طریقہ ہے. اسلام نے کہیں نہیں بتایا ہے کہ لفظوں کے اعداد کے نتیجے میں بچے پر اثرات بھی پڑیں گے. اور یہاں سے وہ بات، یہ بات بھی سمجھ سکتے ہیں آپ کہ وہ جو کہتے ہیں 786 بسم اللہ ہے، ہرگز بسم اللہ نہیں ہے. 786 ہے، بسم اللہ بسم اللہ. بسم اللہ کے اندر جو تاثیر و برکات اور اظہار ہے وہ 786 میں اظہار نہیں ہے. اس لیے صاحب آداب کو یہ سمجھنا کہ وہ لفظوں کے قائم مقام میں درست نہیں ہے. اور یہ جو آداب نکال کر کے، اور پھر سب سے پہلا کہ صاحب جس نام کے اندر، جس نام کے آداب نکالنے کے بعد اتنے آداب جمع ہو گئے، اس نام کے اندر، اس آداب کے اندر برکت ہے. ٹھیک ہے صاحب، یہ کس نے کہا برکت ہے؟ آج تک نہیں پتا چلتا یہ کہتا کون ہے. یہ یعنی وہ آداب کی جو کتابیں ہیں ان کتابوں میں لکھا ہوا، اگر آپ کا بچہ سوموار کو پیدا ہوا ہے تو اس سوموار میں پیدا ہونے والے بچے کو فلاں عدد لگے گا اور اس عدد کا نام یہ ہے اور ان ناموں میں سے کوئی نام رکھیے. بہت اچھا صاحب، یہ کس نے کہا ہے کہ سوموار کے دن پیدا ہونے والے بچے کا عدد 315 بن گیا؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حضور نے یہ بات کہی، کسی صحابی نے کہی، کسی محدث نے کہی، کسی امام نے کہی، کس نے کہی ہے؟ آج تک اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. تو سب ابجدی سارا نظام جو ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ابجدی نظام بس صرف اتنا تھا جس طرح سے رومن کے اندر حروف کے آداد ہیں اسی طرح سے ابجدی حروف کے بھی آداد تھے، بس اتنا کام تھا. آگے بڑھ کر کے ہم نے اس کے اندر برکتیں بھی شامل کر دی، تاثیر بھی شامل کر دی. اے صاحب نے لکھا تھا 786/92. سب یہ کیا چیز ہے؟ یہ انہوں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم بتا محمد، کیونکہ محمد کا آداد جو ہے وہ 92 نکلتا ہے. سب یہ تو اسلام میں نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے خطوط لکھے ہیں، آپ نے باقاعدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا اور آگے نیچے آپ نے لکھا میں محمد رسول اللہ. آداب کا یہ سلسلہ ایسا عجیب و غریب ہے. ایک صاحب گزرے ہیں کبیر داس، ممکن ہے کچھ لوگوں نے نام سنا ہوگا. کچھ لوگ کہتے تھے وہ کبیر لہذا مسلمان تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں داس لہذا وہ غیر مسلم تھا. واللہ عالم وہ مسلمان تھا یا غیر مسلم. اس نے حیرت انگیز فارمولا نکالا ہے. اس کہتا ہے صاحب میرا ابجدی فارمولا آپ دنیا کی کسی چیز پر فٹ کر دیں اس میں سے محمد نکل آئے گا. اور ہم نے باقاعدہ وہ بار بار وہ فارمولا کر کے دیکھا، جس لفظ کا بھی دنیا کے جس لفظ کو لائیں گے اس کے عدد نکالیں گے اور عدد نکالنے کے بعد وہ فارمولا اس پر فٹ کرتے ہیں تو آخر میں 92 نکل آتا ہے اور 92 نبی علیہ السلام کا عدد ہے. اور یہ عدد نکال کر کے وہ کہتا ہے دنیا کی ہر چیز میں محمد شامل ہے، کہہ رہا ہے کبیر داس. تو یہ آداب کا چکر عجیب و غریب ہے. اس حساب یہ آداب نکال کر کے بچے کا نام رکھنے کا سلسلہ اسلام میں درست نہیں ہے. یہ باقی سوالات آپ کے رہ گئے، انشاءاللہ پھر اگلی کسی مجلس میں ان سوالات کو حل کریں گے. تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.